सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नजीर आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। हमारे शुमारे की सौती झलकियां रूबरू उर्दू के गजल गो शायर जनाब शफीक सलीमी से मुलाकात।
बाकी मैं शायरी करता हूँ और उस हवाले से मुझे कहने वालों ने कहा कि हिजलतों का शायर।
कलाम शायर बस जुबान शायर में आप आज तीन शुरा का कलाम सुनेंगे इन्हीं की आवाज में। इनमें शामिल हैं जनाब जियाउद्दीन नईम, जनाब ताबिश मेहदी और डॉक्टर सईद नकवी।
तुम्हें पसंद है तन्हा सफर ज्यादातर, यही रहा मेरे पेशे नजर ज्यादातर, और गुमा के लौट के आ जाएंगे किसी साथ, गुमा के लौट के आ जाएंगे किसी साथ, इसी गुमा ने उजाड़े हैं घर ज्यादातर।
पहले आप अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीद वफा कीजिए, मसले खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, मसले खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे।
ये बस्ती अजनबी सी लग रही है, किसी के हाथ में पत्थर नहीं है, ये जख्म जान की फहरिस्त देखो, हिसाब दोस्तां अजबर नहीं है, मैं अपनी ख्वाहिशों की कैद में हूँ, ये कैद उम्र से कमतर नहीं है।
तफहीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 114 की तशरीह और तौजीह डॉक्टर सरफराज खान नियाज़ी कर रहे हैं।
ये गजल गालिब ने 1816 में तहरीर की और 9 अशार पे मुश्तमिल ये गालिब की उन मुश्किल तरीन गजलों में समझी जाती है, जिसके मतलब शारहीन ने बारहा बयान किए और अक्सर शारहीन में आपस में बड़ा इख्तलाफ भी है कि इस गजल के मुख्तलिफ अशार जो हैं उनकी क्या मानी हैं। तो आइए देखते हैं एक और नमूना गालिब की मुश्किल पसंदी का। कहते हैं, नहीं है जख्म कोई बख्ये के दरखुर, मेरे तन में हुआ है तारे अश्के यास, रिश्ता चश्मे सूजन में।
ये थी हमारे शुमारे की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जुनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबसरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं जनाब शफीक सलीमी के साथ एक तफसीली गुफ्तगू से। शफीक सलीमी साहब का शेरी सफर 1970 की दहाई में शुरू हुआ था। 2 मजमूए कलाम शाया हो चुके हैं। अदबी जिंदगी के आगाज में अहमद नदीम कासमी मरहूम की रफाकत हासिल रही, फिर 20 बरस खलीजी रियासतों में गुजारे और ये शेर इनकी पहचान बन गया। बेनाम दयारों का सफर कैसा लगा है, अब लौट के आए हो तो घर कैसा लगा है। मजीद रुदात जनाब शफीक सलीमी की जबानी।
लिख रहा हूँ काफी देर से, कोई 70s से, बल्कि उससे भी पहले, लेकिन बाकायदा तौर पे मैंने अपना जो आगाज किया है वो 70s में। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्हें डायरेक्ट कासमी साहब से रहा, जिनका हुआ अहमद नदीम कासमी साहब से, और उनके फनून में मतवातर लिखता रहा, मतवातर जब तक फनून बंद नहीं हो गया था। और 80s में मैं चला गया था UAE में, हाँ जी, और वहाँ रहा हूँ मैं कोई 20-22 साल, बल्कि अब आया हूँ कोई 2 साल, एक हुआ है मुझे वापस आए हुए। 2 किताबें मेरी आ चुकी हैं, تو وہ ہیں تمازت اور تپش. تمازت آئی آج سے کوئی 15-20 سال پہلے اور تپش آئی ہے پچھلے سال. اور ایک جو بڑا کام میں نے جو کیا ہے اردو بولنے والوں کے لیے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک عرب کو جو کہ یو ای کا باشندہ ہے, ڈاکٹر ہے, اسے میں نے اردو کا شاعر بنا دیا. وہ میرے پاس آ گیا اور ماشاءاللہ وہ اب تک 27 کتابوں کا ہے اس کے پاس مجموعہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا کام میں نے کیا اردو کا, وہ عرب شاعر اردو کا پہلا شاعر ہونے کا اسے اعزاز حاصل ہے. تو یہ تو میری کنٹریبیوشن ہے. باقی میں شاعری کرتا ہوں اور اس حوالے سے مجھے کہنے والوں نے یہ کہا کہ ہجرتوں کا شاعر, کیونکہ میں نے وہ موضوعات زیادہ لیے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے مسائل اور معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں. تو میری پہلی کتاب میں بھی ان کا شعر زیادہ تھا اور دوسری کتاب میں بھی وہی شعر زیادہ ہے, بلکہ ایک شعر شاید آپ تک بھی پہنچا ہوا ہو کہ بے نام دیاروں کا سفر کیسا لگا ہے, اب لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا,
گھر کیسا لگا ہے.
واپس آ کے بھی میں نے ایک شعر کہا, وہ بھی سن لیجیے.
جی جی.
وہ یہ ہے کہ سفر سے لوٹ آئے تھے مگر کیا دیکھتے ہیں, فضا بدلی ہوئی ہے, سب کا سب الٹا پڑا ہے.
اچھا شفیق سلیمی صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے 1970 سے شاعری شروع کی, وہ زمانہ تھا جب بہت سے ادبی رسائل نکل رہے تھے, فنون بھی اور آپ بھی, اور بہت سا ایک یعنی بڑا اچھا زمانہ تھا, اور وہ تقریباً خاص عروج کی منزل پہنچا ہوا تھا. پھر 1980 کی دہائی آئی, آپ پاکستان چھوڑ کے خلیج میں آباد ہوئے, پھر وہاں 20 سال گزارے, اب واپس آئے ہیں. تو یہ سارا جو اب بدلا ہوا شعری منظر ہے یا ادبی منظر ہے, یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے, کیا لگ رہا ہے؟
بہت عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ جب میں وہاں تھا وہ جو وطن سے دور ہونے کا ایک کرب ہوتا ہے وہ بہت نمایاں تھا, وہ بہت حاوی تھا مجھ پہ, اور اس میں ایسے ایسے شعر بھی نکلے کہ اپنی مٹی سے دوری کے احساس نے قربتیں بخش دیں, اپنی مٹی سے دوری کے احساس نے قربتیں بخش دیں, ایسا پانسا پڑا درد وہ مل گیا جو کہ نایاب تھا. تو اس طرح جو ہوتا رہا, لیکن واپس آ کے سچی بات ہے یہ کہ بہت ہی جی بھی خراب ہوتا ہے اور دل بھی اور بھی خراب. تو اب ابھی حال ہی میں میں نے ایک غزل کہی ہے, اگر کہیں تو اس کے میں دو چار شعر.
جی جی بالکل بالکل بالکل.
یہ ہے کہ ادو کے وار پر پہرا نہیں ہے, ادو کے وار پر پہرا نہیں ہے, کسی تلوار پر پہرا نہیں ہے, کوئی دیوار پہرے پر نہیں ہے, کسی دیوار پر پہرا نہیں, کوئی دیوار پہرے پر نہیں ہے, کسی دیوار پر پہرا نہیں ہے, کہانی کار تھک کر سو گیا ہے, کسی کردار پر پہرا نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی اب آپ صورتحال دیکھ کے تو شیئر ہو رہے ہیں. آدمی کرتا ہے اپنا قسم کاتا ہے لیکن کچھ کر نہیں پاتا, کہ ادو جتنے ہیں سرگرم عمل ہیں مگر ہم ہیں کہ مصروف دعا ہیں.
اچھا سلیمی صاحب, عام طور پہ یہ کہا جاتا رہا ہے, ممکن ہے یہ مفروضہ بھی ہو, کہ جو شاعری ہے یا جو تخلیق ہے وہ جب جبر کا ماحول ہوتا ہے, جب تھوڑا سا ابتلا کا دور ہوتا ہے, جب معاشرے پہ بڑی ایک گھٹن سی ہوتی ہے, تو تخلیق جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتی ہے. تو کیا ایسا ہے؟ یہ
بالکل ایسا ہے, میرے ساتھ تو ایسا ہی ہے کہ میری تمازت کی شاعری جتنی ہے وہ جبر ہی کی شاعری ہے. یہاں سے بھی جبر کی وجہ سے ہجرت کی میں نے وہاں, اور وہاں بھی مسلسل جبر میں رہا, تلاش روزگار میں وہ مواقع مجھے میسر نہ آتے, یا شاید میرے جیسے لوگوں کو میسر نہیں آتے کسی اپنی کمی کی وجہ سے, تو وہ وہاں بھی ہوا. تو یہ سارے سلسلے مطلب جبر ہی سے پھوٹتے ہیں, اور آپ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی مطلب مارشل لا ایک ہوئے ہیں حکومت نہیں, کبھی جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹرشپ آ گئی, کبھی کچھ اور ہو گیا. تو سیاسی جبر ہے, معاشی جبر ہے, معاشرتی جبر ہے, تو بہت سا مطلب میں واقعتاً یہ سمجھتا ہوں کہ جبر میں شاعری بہت اچھی ہوتی ہے.
جناب شفیق سلیمی کی گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجئے اور پھر گفتگو کا بقیہ حصہ.
وائس آف امریکہ, ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع یعنی ریڈیو, ویڈیو, ٹی وی, ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں, معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
اس اعلان سے قبل آپ جناب شفیق سلیمی کی گفتگو سن رہے تھے. سلسلہ کلام جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. ہمارے ایک اور سوال کے جواب میں سلیمی صاحب نے کہا,
یہ ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج کل کا دور جو ہے کاٹا اور لیب آگے والا دور ہے. مطلب کوئی میری اتنی کتابیں ہیں, میری فلاں کی اتنی ہیں, جو یہ ہے اس طرح کا چکر چل رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پوری دنیا میں جس طرح باقی بال دو نمبر تین نمبر چار نمبر مل رہے ہیں, اس طرح ادب میں بھی تین چار پانچ بلکہ بارہ نمبر تک مطلب بڑھاوا مل رہا ہے لوگوں کو, اور وہ آ رہے ہیں سامنے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ لوگوں کے ہاں آتے ہیں وہی چند چند گنے چنے نام ہیں جو بار 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 آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس بھی اب دبئی میں بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ وہی دو چار لوگ جو ہیں, لیکن ایک بار ضرور ہوئی, اس کا کریڈٹ بھی آپ ہمیں یو اے ای والوں کو دیجیے گا, کہ ہم نے سب سے پہلا مشاعرہ 81 میں انٹرنیشنل مشاعرہ کروایا یو اے ای میں. وہ پہلا مشاعرہ تھا جو انڈو پاکستان سے باہر ہوا. اس کی وجہ سے پھر اس کے بعد بہت پوری دنیا میں مشاعرے ہونا شروع ہو گئے. اس سے کم کم یہ ہوا کہ سارے نہیں تو ایک تو نام بےچارے ایسے پہن جنہوں نے کبھی باہر دیکھا نہیں تھا, اور ہر مشاعرے میں کوئی ایک آدھ بےچارہ غریب آدمی بھی ان میں شامل ہو گیا اور وہ بھی دنیا کی سیر کر آیا. تو کچھ فرق پڑا ضرور اس حوالے سے, لیکن اس میں بھی پھر وہی بات ہوئی کہ وہ جو اپنا کالم نگار تھے یا وہ جو ایڈیشن کے اپنا انچارج تھے اپنا ادبی ایڈیشن کے, انہوں نے اپنی پی آر کو زیادہ نمایاں کیا, اور وہ جو اصلی لوگ تھے باہر بیٹھے ہوئے جو بہت کام کر رہے تھے مختلف جگہ پہ, ان کو بہت پیچھے. تو اس سے ریٹ کیا ایک بات نہیں کر رہا, میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں بھی یہی ہوا کہ مثال کے طور پر کبھی کانفرنس ہوئی کوئی اردو کی اپنا انڈیا میں یا پاکستان میں, تو وہ آدمی آ گیا جو کہ شاعروں کی لسٹ میں شاید وہ 12 or 13 آدمی ہوگا, لیکن چونکہ وہ ٹکٹ لے سکتا تھا اپنی اور اپنے پیسوں پہ آ سکتا تھا, اس لیے وہ آیا اور نمائندگی کر کے چلا گیا. تو یہ میڈیا سے یا مطلب یہ سسٹم سے ایک یہ خرابی بھی پیدا ہوئی. اب دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے, فیس بک پہ مطلب وہ ایسے مطلب غیر شاعر لوگ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں اور روز مشاعرے ہو رہے ہیں اور روز لوگ ایک دوسرے کو گردش سنا رہے ہیں, اور جو اچھی چیزیں ہیں جو سمجھ سننے والے وہ سامنے نہیں آتے کبھی بھی, اور بہت کم آتے ہیں سامنے. یہ افسوس ہے, لیکن میں اس کو پازیٹو بھی لیتا ہوں کہ چلیے اس سے اردو کو کچھ فائدہ تو ہو رہا ہے کہ اردو جانی پہچانی جا رہی ہے لوگوں میں, مطلب ایک رابطے کی زبان بنتی ہے, سارے لوگ آپس میں ملتے ہیں, تو اس کو اردو کو زندہ رکھنے میں شاید یہ بھی عنصر جو ہے اپنا کام.
بالکل درست فرمایا آپ نے, یقیناً یہ ایک عنصر ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اب آ گیا ہے, اور بہت سی جو قدیم روایات تھیں جن کو آپ نے دبئی میں تو زندہ رکھا, مثلا مشاعرے کی روایت کو لے لیجئے, تو برصغیر میں تو یہ روایت اب تقریباً دم توڑ چکی ہے, اور اسی طرح رسائل و جرائد تھے. تو یہ بتائیے کہ آپ کا قیام رہا ماشاءاللہ سے دبئی میں کافی عرصے, کئی عشرے, تو یہ جو اردو کی جو اب نئی بستیاں بس رہی ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو یا دبئی ہو یا برطانیہ ہو, تو اب یہ جو برصغیر سے اردو نکل کر ان نئے ملکوں میں آباد ہوئی ہے جہاں کی زبان نہیں ہے, تو یہ کیا اردو ادب میں اس کے کچھ فوائد ہوئے ہیں؟
ہاں, اردو ادب کو بھی ہوئے, اردو زبان کو زیادہ ہوئے, اردو ادب کو بھی ہوئے ہیں. اس سے بہت سارے لوگ, نئے ٹیلنٹ سامنے آیا ہے, بہت اچھے اچھے شاعر مل جاتے ہیں آپ کو دبئی ابوظہبی میں, بہت اچھے شاعر ہیں. اس طرح کینیڈا میں ہیں ایک دو چار نام, اس طرح آپ کے یہاں کافی لوگ ہیں. تو اس سے فائدہ تو بہت ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ باہر نکلنے سے اردو زبان کو اور اردو ادب کو بھی فائدہ ہوا. اور اس سے ایک اور فائدہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ دوسری زبانوں کے لوگوں کو بھی آپس میں مل کے ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ, کیونکہ تراجم بہت سارے ہوئے اردو سے دوسری زبانوں میں, دوسری زبانوں سے اردو میں, تو اس سے بہت فائدہ ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا دین ہے اس حوالے سے جو باہر مختلف بستیاں آباد ہو گئی ہیں اردو ادب.
اب تھوڑی سی بات آپ کی شاعری بھی کرتے ہیں کہ شاعری میں ظاہر ہے کہ غزل بھی ہے, نظم بھی ہے, تو آپ کا کس صنف سے زیادہ لگاؤ ہے؟
نظمیں تو کہیں ہیں کافی, لیکن میں نظم کا شاعر نہیں جانا جاتا, نقاد میرے جانتے ہیں, باقی لوگ جو ہیں مجھے صرف غزل کا شاعر سمجھتے ہیں, اور میں بھی غزل کا شاعر ہونے میں فخر محسوس کرتا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آزاد نظمیں یا نثری نظموں کی طرف توجہ تو بالکل نہیں کی ہوگی.
ہاں نہیں, کی ہے, کہیں ہے, لیکن ان کو زیادہ تر عام نہیں کیا, کوئی دو چار شب گئی کہیں, مطلب بہت زیادہ ان کی طرف راغب بھی ہو سکا میں. تو غزل اصل میں میں یہ سٹیپ سمجھتا ہوں کہ میں دو مصروں میں اپنی بات مکمل طور پر کہہ پاتا ہوں, اس لیے مجھے نظم کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ وہاں ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں جا کے بات کرنی پڑتی ہے. تو مجھے شاید اسے میں اگر اپنا نہ بڑا پڑھنا کہیں تو مجھے تالی ہے شاید کہ میں دو مصروں میں مطلب اپنی بات مکمل کر لیتا. یہ میں آپ کو قاسمی صاحب کی رائے جو ہے نا اپنے بارے میں دو چار لائنیں بتا دیتا ہوں. شفیق سلیمی, سچا اور کھڑا غزل وہ ہے وہ قائرین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نہ پیپرے بازی کرتا ہے اور نہ رعایت لفظی کا مداری پن دکھاتا ہے. غزل گوئی اس کی ریاضت اور عبادت ہے, وہ ہاتھ اٹھا کر ستاروں کو چھوتا بھی ہے اس حالت میں کہ اس کے قدم زمین پر جمے رہتے ہیں. حقیقت جب فن میں خلول کرتی ہے تو ایسی ہی دل آویز اور زندگی افروز شاعری تخلیق پاتی ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ 1970 میں جب آپ نے شروع کیا قاسمی صاحب فنون نکال رہے تھے, وہ زمانہ لاہور کی ادبی سرگرمیوں کا بڑا گہمہ گہمی کا تھا, بہت سے شاعر جو تھے احسان دانش, حفیظ جالندھری, قتیل شفائی, مطلب ایک لمبی فہرست تھی. تو اس کے بعد پھر آپ چلے گئے اور اس کے بعد جب واپس آئے تو بہت سے لوگ جو تھے وہ اللہ کو پیارے ہوئے. تو اب جو وہ جو سارا گیپ ہے اس کو آپ نے دیکھا کہ کسی طرح سے پر ہوا؟
گیپ تو کبھی بھی پور نہیں ہوا کرتا, لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو جاتا, لیکن یہ جو آدمی چلا جاتا ہے اس کی جگہ کوئی دوسرا لے نہیں پاتا, یہ تو ہے. اور پاکستان میں تو اب وہ جیسے کہتے رجال مسئلہ لگ رہا ہے. کافی صاحب میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ نوجوانوں کو مطلب ٹائم دیتے تھے اور ان کے ساتھ گفتگو بھی کر لیتے تھے, ان سے فری بھی ہو جاتے تھے. تو نوجوان اتنا خوبصورت لکھتے ہیں اس کی نا, تو اس لیے مجھے تو بہت امید ہے کہ مطلب یہ لوگ آنے والے زمانے میں اپنا اس کمی کو پورا کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. ہاں یہ ہے کہ وہ شخصیتیں بھی رہ جاتی ہیں, حالات بدل جاتے ہیں, اپنا ٹائم بدل جاتا ہے, کچھ ترجیحات اور ہو جاتی ہیں انسان کی, تو اس طرح سے ہے. لیکن یہ ہے کہ مایوسی نہیں, مایوس نہیں میں بالکل, مجھے تو بہت اچھے اچھے شعر سننے کو ملتے ہیں نوجوانوں سے, میں حیران پریشان ہو جاتا ہوں.
ہاں ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ تو جاری رہتا ہے, کچھ نشیب و فراز آتے ہیں, کبھی وقت جو ہے وہ تھم جاتا ہے, کبھی وقت چلنے لگتا ہے, تو یہ تو ہوتا ہے. میں تو صرف اس حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ جس ادبی ماحول کو آپ نے دیکھا 1970 کی دہائی میں, تو وہ ایک بڑا بھرپور ماحول تھا اور بڑے قداور شاعر تھے, منیر نیازی لیجیے, حفیظ جالندھری لیجیے, لاہور میں. تو اب 21ویں صدی میں جو ہیں وہ اس طرح کی شخصیات جو ہیں وہ اب ظاہر ہے کہ بہت کم خال رہ گئی.
اور مجھے وہاں رہنے سے, اب دبئی میں رہنے سے اور کچھ اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے, میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ مجھ میں کیا ایسی خوبی ہے, میں کسی کے کبھی کوئی کام نہیں آ سکا, کبھی کسی کو کوئی تحفہ تک نہیں دے سکا, لیکن جتنے بڑے نام تھے, جان ایلیا, ریس عمر سے لاہور کے تو خیر مطلب تھے, سب لوگ مطلب مجھے اتنا پیار دیتے تھے کہ اس دن خان مطلب ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جس کو بہت پیار ملا اور جنہوں نے میرے حق میں کلمہ خیر ہی کہا ہے, اور وہ میری شخصیت کی وجہ سے نہیں, میرے رقص کی وجہ سے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس قابل ہوا, اللہ نے میری تاثیر رکھی میرے لفظ میں.
روبرو جناب شفیق سلیمی کی گفتگو آپ نے سنی, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی جانب سے ہفت روزہ ادبی مجلہ صدا رنگ نشر کیا جا رہا ہے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پر, urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 114 کی اردو اور انگریزی میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے ہیں.
یہ غزل غالب نے 1816 میں تحریر کی اور 9 اشعار پہ مشتمل یہ غالب کی ان مشکل ترین غزلوں میں سمجھی جاتی ہے, جس کے مطلب شارحین نے بارہا بیان کیے اور اکثر شارحین میں آپس میں بڑا اختلاف بھی ہے کہ اس غزل کہ مختلف اشعار جو ہیں ان کے کیا معنی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ایک اور نمونہ غالب کی مشکل پسندی کا. کہتے ہیں, نہیں ہے زخم کوئی بخیے کے درخور, میرے تن میں ہوا ہے تارے اشک یاس, رشتہ چشمے سوزن میں. نو وونڈ ان مائی باڈی از فٹ فار اسٹچنگ اپ, اے اسٹرنگ آف ٹیئرس آف ڈسپیئر ہیز بیکم دا تھریڈ ان دا آئی آف اے نیڈل. پہلی بات تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زخموں کا عالم وہ ہے, زخموں کا عالم یہ ہے کہ وہ اب سل نہیں سکتے. ظاہر ہے کہ اگر زخم بڑے ہوں تو ان کو سینا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے, یا اتنے زیادہ ہوں کہ ان کو سیا نہ جا سکے. وہ کچھ انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ بخی کے قابل نہ رہے. اس افسوس میں اب دیکھیے, یہاں انہوں نے تھوڑی سی نزاکت یوں پیش کی ہے کہ اکثر انہوں نے نگاہ کو ایک تار سے یا کوئی دھاگے سے مشابہت دی ہے اکثر غالب نے اپنے دیوان میں. تو اب یہاں پر ایک دھاگا ہے, ایک سوئی ہے, ایک چشم سوزن ہے, سوئی کی میں جہاں دھاگا ڈالتے ہیں وہ آئی آف دی نیڈل ہے اور اس میں ایک دھاگا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ غم سے کہ میں اب اپنے جسم کے زخموں کو نہ سی سکوں گا, وہ دھاگا جو ہے وہ ایک طرح سے آنسوؤں کی ایک لڑی بن گیا ہے, یہ ایک معنی ہے. یا آنسوؤں کی لڑی جو ہے وہ ایک دھاگا بن گئی ہے جو اتنی کمزور ہے کہ وہ سینے کے قابل نہیں. مشکلات ہیں اس میں. میرے خیال میں بہتر مطلب یہ ہوگا کہ اس غم سے کہ ان زخموں کو سیا نہیں جا سکتا, دھاگا جو ہے وہ ایک آنسوؤں کی لڑی بن چکا ہے. ہوئی ہے معنی ذوق تماشا خانہ ویرانی, کفے سیلاب باقی ہے برنگ پمبا روزن میں. ہاؤس ڈیزولیشن ہیز پریونٹڈ دا ریلش فار اسپیکٹیکل, دا فارم آف دا فلڈ دیٹ ریمینس از لائک دا کاٹن ان دا وینٹ پورٹ. مشکلات دوبارہ سامنے آتی ہیں. گھر جو ہے وہ تباہ ہوا, سیلاب آیا جس بہا کے لے گیا, گھروں کی دیواروں میں چھید ہو گئے, دیواریں ٹوٹ پھوٹ گئیں. لیکن اب ابھی بھی وہ شوق باقی ہے کہ دیکھیں باہر کیا عالم ہے. لیکن ان دیواروں میں جو جھریاں آ گئی ہیں اس میں سیلاب کا فوم یا وہ جھاگ جو ہے وہ اس کے اندر بس گئی ہے, یا اس کو اس نے بند کر دیا ہے اس طرح سے کہ ہم اب باہر نہیں دیکھ سکتے. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ذوق تماشا جو ہے وہ ہمارا جاتا رہا اس تباہی کی وجہ سے کہ اس نے ہماری نگاہ جو ہے وہ باہر جانے سے بھی روک دی. لیکن یہاں دیکھیے, کفے سیلاب باقی ہے برنگے بمبا روزن میں. لیکن پہلے اس میں کہتے ہیں ہوئے مان آئے ذوق تماشا, اس نے ہم کو باہر کا نظارہ کرنے سے روک دیا. لیکن اگر سیلاب آیا ہے, دیواریں ٹوٹی ہیں, تو پھر پمبا روزن میں ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو شاید یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کا تماشا اندر سے دیکھنا چاہ رہے ہیں, ہم خود باہر ہیں, یہ مطلب واضح نہیں ہے. کہتے ہیں, ودیت خانہ بے داد کاوش ہائے مشگاں ہوں, نگین نام شاہد ہے میرا ہر قطرہ خونتن میں. اے ٹرسٹی آئی ایم آف دا کرولٹی آف دا موومنٹس آف ہر ہائی لیشز, ایوری ڈراپ آف بلڈ ان دا باڈی از اے سگنیٹ ود دا نیم آف دا بیوٹیفل ون. ودیت خانہ میں اس کو گروی رکھا ہوا ہے, اس کو حفاظت سے رکھا ہوا ہے, میری ذمہ داری ہے. کس بھی چیز کا ہوں میں ودیت خانہ؟ ٹرسٹی ہوں ان کی پلکوں کے ظلم کا. کس طرح سے کہ میرے خون کے ہر قطرے پر ان کا نام آویزہ ہے. ظاہر ہے ان کا نام آویزہ ہے تو یہ پھر قطرہ خون ان کی ملکیت ہے, لیکن چونکہ یہ میرے جسم میں ہے اور اس کی جو اونرشپ جو ہے وہ کسی اور کی ہے, تو یہ سمجھ لیں کہ میں کسی کے لیے یہ خزانہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہوں بطور گروی. بیاں کس سے ہو ظلمت گستری میرے شبستاں کی, شبے میں ہو جو رکھ دیں پمبا دیواروں کے روزن میں. ہاؤ وڈ اٹ بی ڈسکرائب دا اسپریڈنگ آف ڈارکنیس ان مائی بیڈ چیمبر, اٹ وڈ بی اے مون لٹ نائٹ اف آئی ور ٹو پٹ کاٹن ان دا وینٹ پورٹ آف دا وال. دیوار جو ہے اس میں روزن ہے اور اندھیرا ہے, لیکن اب آپ ذرا یہ غور کریں کتنا اندھیرا ہے. اور کتنا اندھیرا پھیل گیا ہے. دیکھیے پہلے مصرعے میں وہ کہتے ہیں کہ ظلمت گستری کہاں کہاں وہ پھیل چکا ہے. اگر خالی ایک روئی کا ٹکڑا ہم رکھ دیں تو گو کے چاروں طرف اندھیرا ہے, لیکن اس کے باوجود اس میں چمک اتنی ہوگی کہ یہ لگے گا کہ جیسے چاندنی رات ہو گئی. اب دیکھیے کیا مثال ہے نادر ایگزیجریشن کی. پہلے تو یہ کہ بالکل اندھیرا ہے, لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں, اگر یہ ہم نے اپنے تجربے میں بھی ہے بات یہ کہ چاہے کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو, ہم سفید اور سیاہ چیزوں میں کو الگ الگ دیکھ سکتے ہیں. یہ وہاں بیان کیا گیا کہ اندھیرا کو بہت سخت ہے, لیکن کتنا سخت ہے وہ یہ بیان کیا انہوں نے کہ ایک روئی کا ٹکڑا بھی جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے چاندنی رات ہو گئی ہو. ایک جگہ اور کہتے ہیں, کیا کہوں تاریکی یہ زندان غم اندھیر ہے, پمبائے نورے صبح سے کم جس کے روزن میں نہیں. تو پمبا جہاں انہوں نے دکھایا پمبا نور صبح سے کم, وہی کچھ حال انہوں نے یہاں بیان کیا ہے. پھر کہتے ہیں, نکوہش مانے ہیں بے ربط یہ شورے جنو آئی, ہوا ہے خندائے احباب بخیا جیب و دامن میں, رپروچ کنسٹرین دا اریٹک فرینزی آف دا ٹرموائل آف میڈنس, دا اسمائل آف فرینڈس ہیز بیکم دا اسٹچنگ ان دا نیک اوپننگ اینڈ گارمنٹ ہیم. پہلے شعر میں کچھ ذکر تھا سوئی کا, کچھ ذکر تھا کہ زخم جو ہے وہ سل نہیں سکتے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوست تھے جب انہوں نے ہمارے ساتھ ذاتی کی تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے جنوں کا احساس جو ہے وہ روک دیں اور جنوں کا ایکسپریشن جو ہے وہ روک دیں. تو انہوں نے ایک طرح سے قابو کر لیا اپنے جنون کے اظہار کو. تو کہہ رہے ہیں اس طرح سے جو ہمارے گریبان اور چاکی گریباں تھا وہ پھٹنے سے بچ گیا. تو جو دوستوں کی ہنسی تھی, اب دیکھیے اکثر انہوں نے جب ہنستے وقت جو دانت دکھائی دیتے ہیں ان کو بھی انہوں نے بخیا ایک جگہ سے بتایا ہے اکثر. تو وہ کچھ ذرا اگر آپ غور کریں تو ایک مطلب واضح ہو کے سامنے آتا ہے کہ دوستوں کی ہنسی ہے ایک سیون دکھائی دے رہی ہے, اس کی وجہ سے ہم نے اپنا جنون جو تھا قابو میں کر لیا, اس سے ہمیں چاک گریبوں نہ کرنا پڑا. یعنی اس دوستوں کی ہنسی جو تھی وہ ایک طرح سے بخیا بن کے ہمارے سامنے آ گئی. ہوئے اس مہر وش کے جلوائے تمثال کے آگے, پرفشاں جوہر آئینے میں مثل ذرہ روزن میں, بفور دیٹ سن فیسڈ بلوڈز ڈسپلے آف اسپلینڈر بگین, ونگ فلٹرنگ دا پالش لائن ان دا مرر لائک دا ڈسٹ گرینز ان دا ونٹ پورٹ. دو تین یہاں پہ چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں. پہلی بات تو ذکر کرتے ہیں ہم آئینے کا. غالب نے اکثر اپنے دیوان میں جو آئینے ہوا کرتے تھے میٹل کے, اس میں زنگ لگتا تھا, اس میں لکیریں آتی تھیں, ان سے اکثر ان کو اکثر اپنے اشعار میں انہوں نے پیش کیا ہے. اور پھر دوسرا جو ہے وہ ایک یہ گرد جب کسی کھڑکی میں ہوتی ہے اور اس کھڑکی میں اگر روشنی آتی ہو تو وہ جو گرد کے جو ٹکڑے ہیں یا جو مٹی ہے وہ جو ہوا میں اڑ رہی ہے وہ واضح اور روشن ہو جاتی ہے. اس کو سامنے رکھیں اگر تو پھر کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہ اس مہر وش کے جلوے تمثال کے جب اس محبوب کا نظارہ ہوا تو کیا ہوا, پرفشاں جوہر آئینے میں, اس طرح سے وہ تڑپ اٹھی آئینے کی لکیریں جب محبوب نے اپنے آپ کو دیکھا آئینے میں, جیسے ذرے جو ہیں وہ بےتاب بے چین ہو کے پڑکتے رہتے ہیں کسی روزن میں جب سورج کی روشنی پڑتی ہے. تو ایک طرف محبوب کا چہرہ ہے, اس کی روشنی ہے, آئینہ ہے, آئینے میں لکیریں ہیں جو تڑپ رہی ہیں, ان کا موازنہ ہے ان ذروں سے جو کھڑکی میں ہیں, جو سورج کی روشنی یعنی جو محبوب کی چمک اس سے وہ دونوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں نے ذکر کیا تھا پہلے آپ سے کہ یہ غزل مشکل ہے. میرے خیال میں مشکل تو شاید اتنی نہیں ہو, لیکن اس میں خیالات اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی دیر لگتی ہے ہم کو. بہت ہی عمدہ خیالات ہیں اس طرح سے کہ نادر ہیں, لیکن ان کا تانا بانا جو ہے وہ رشتہ بنانا تھوڑا سا مشکل ہے. پھر کہتے ہیں, نہ جانوں نیک ہوں یا بد ہوں پر صحبت مخالف ہے, جو گل ہوں تو گلخن میں, جو خس ہوں تو گلشن میں, ناٹ شیور اف آئی ایم گڈ اور بیڈ بٹ دا کمپنی اراؤنڈ می از کانٹریری, اف آئی ایم اے روز دین آئی ایم ان دا فرنس, اف آئی ایم اے سٹرا دین آئی ایم ان دا گارڈن. پھول جو ہے باغ میں ہوتا ہے اور جو اسٹرا ہے وہ پہلے اس کو جلا دیتے ہیں, وہ گلخن میں ہوتا ہے. لیکن اگر گلخن میں پھول ہو اور خس جو ہے وہ باغ میں ہو تو پھر وہاں پر وہ مناسب نہیں ہوتا. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میری جو احباب اور جن لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے روز کا, ان کی اور میری طبیعت میں بہت بڑا فرق ہے. لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ تو کس کی طبیعت بہتر ہے, میں ان کو ڈیزرو کرتا ہوں یا وہ میں ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں. بات صرف یہ کر رہے ہیں کہ طبیعت مخالف ہے, کچھ بات بنتی نہیں جو لوگ ہمارے اطراف میں ہیں. اب یہ ایک شعر ایسا ہے کہ جس سے ہم روزمرہ کی اپنی زندگی جو ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کتنے حالات ایسے ہوتے ہیں جب آپ کو زندگی گزارنا پڑتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن سے آپ کی بنتی نہیں یا جن سے خیالات مختلف ہوتے ہیں. اور بات یہ یہاں نہیں کہہ رہے کہ وہ صحیح ہیں یا میں صحیح ہوں, بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میل ہے, یہ جو مکس ہے, یہ کچھ مناسب نہیں ہے. شکایت نہیں ہے, یہ غالب کی آبزرویشن ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں. ہزاروں دل دیے جوش جنوں نے عشق نے مجھ کو, سیاہ ہو کر سویدا ہو گیا ہر قطرہ خون تن میں. تھاؤزنڈس آف ہارٹس ور گیون ٹو می بائی دا ٹرموائل آف دا فرینزی آف پیشن, چارڈ ٹرن ان ٹو بلیک اسپاٹ از ایوری ڈراپ ان مائی باڈی. لفظ سویدا جو ہے اس پہ غور کریں, اس کے خاص معنی کچھ یوں ہیں کہ جیسے ایک دل میں گہرا بلیک داغ ہوتا ہے. اکثر انہوں نے یہ کہا ہے کہ خواہشیں جو ہیں وہ سویدا ہو کے رہ گئیں. اس کو ویسے بتانا مشکل ہے لغوی معنی اس کے, یہ سمجھ لیں کہ دل کی گہرائی میں ایک کالا داغ ہے. پھر کہتے ہیں مجھے ہزاروں دل دیے, جوش جنوں نے مجھے ہزاروں دل دیے, یعنی کہ مجھے بہت ہمت دی. ایک دل کے ٹکڑے ہوئے ہزار, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا, اسی طرح سے مجھے بھی دل بہت ملے. یہ جگہ کہتے ہیں اور لے آئیں گے بازار سے دلو جا اور. لیکن بات یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود سیاہ ہو کر سویدا ہو گیا ہر قطرہ خون تن میں. اب عالم یہ ہے کہ ہر خون کا ہر ایک قطرہ جو ہے وہ ایک طرح سے وہ جلا ہوا دل ہے یا اس دل کا وہ کالا حصہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ جسم میں کتنے قطرے ہوتے ہیں خون کے, ہر قطرے کو وہ بتا رہے ہیں یہ اس دل سے آیا ہے جو سویدا ہو کر رہ گیا ہے. اس طرح سے انہوں نے وہ جو ہزاروں لاکھوں جو دل ملے ان کا جو انجام ہے اس کو بیان کرنے کی. اور آخری شعر کچھ یوں ہے کہ اسد زندانیے تاثیر الفت ہائے خوبا ہوں, خمے دستے نوازش ہو گیا ہے توق گردن میں. اسد آئے میں کیپٹیو آف دا امپیکٹ آف دا بلوڈز افیکشن, دا آرچ آف دا ہینڈ آف گریشیسنیس بیکیم اے نیک رنگ آن مائی نیک. تھوڑا سا مطلب صاف ہے یہاں پر, کچھ اتنی بڑی گہرائی نہیں ہے. محبوب کی الفت ہے, اس کا میں اسیر ہوں اور اس کی جو باہیں ہیں میرے گردن میں توق بن کے رہ گئی ہیں, قید میں آ گیا ہوں محبوب کے. تو یہ تھی غالب کی غزل نمبر 114, نو اشعار پہ مشتمل. اس طرح سے غالب ایک بہت نادر نمونہ پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے اپنی شاعری کا.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 114 کی تشریح و توضیع ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے. اور اب کلام شاعر بزبان شاعر. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ سامعین کی فرمائش ہے کہ شعری حصے کو مزید جگہ دی جائے. چنانچہ تجربے کے طور پر آج ہم تین شعرا کا کلام نشر مقرر کے طور پر پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلے ایک بزرگ شاعر جناب ضیاء الدین نعیم کا کلام انہی کی آواز میں سماعت فرمائیے.
ہر دم کے کشمکش سے نکل راستہ بدل, اب اور ان کے ساتھ نہ چل راستہ بدل. اور یہ خلف شار ذہن یہ خدشے یہ حجتیں, یہ خلف شار ذہن یہ خدشے یہ حجتیں, ان سب کا بس ہے ایک ہی حل راستہ بدل. اور لخت پرست لوگوں کو چھوڑ ان کے حال پر, وقت ان کے خود نکالے گا بل راستہ بدل. اور سوچوں میں جن کی تازہ ہوا کا گزر نہیں, کر دیں گے تیرا ذہن پھسل راستہ بدل. اور یہ تیری زندگی ہے گزار اپنے ڈھنگ سے, سانچے میں دوسروں کے نہ ڈھل راستہ بدل. اور تو جن کا ہم قدم ہے یہ بے مہر لوگ ہیں, ہوں گے تیرے یہ آج نہ کل راستہ بدل. اور دوسری غزل کے اشعار ہیں کہ لب کے جنوں سے یار یکے بات دیگرے, لب کے جنوں ہوشیار یکے بعد دیگرے، پایا پرازدار یکے بعد دیگرے، اور لب بستہ بستیوں کا پھر انجام یہ ہوا، لب بستہ بستیوں کا پھر انجام یہ ہوا، سب کا لٹا قرار یکے بعد دیگرے، اور یہ کیا کہ اہل دل ہی کے حصے میں آئے ہیں، یہ کیا کہ اہل دل ہی کے حصے میں آئے ہیں، الزام بے شمار یکے بعد دیگرے، اور دل کا کمال ہے متزلزل نہیں ہوا، دل کا کمال ہے متزلزل نہیں ہوا، کتنے ہوئے ہیں وار یکے بعد دیگرے، اور ان مسئلوں نے ڈھنگ سے جینے کہاں دیا، ان مسئلوں نے ڈھنگ سے جینے کہاں دیا، سر پر رہے سوار یکے بعد دیگرے، اور مٹتے دکھائی دیتے ہیں افسوس اے نعیم، اچھے سبھی شعار یکے بعد دیگرے. ایک اور غزل کے اشعار دیکھیے کہ تمہیں پسند ہے تنہا سفر زیادہ تر، تمہیں پسند ہے تنہا سفر زیادہ تر، یہی رہا میرے پیشے نظر زیادہ تر، اور گماں کے لوٹ کے آ جائیں گے کسی ساعت، گماں کے لوٹ کے آ جائیں گے کسی ساعت، اسی گماں نے اجاڑے ہیں گھر زیادہ تر، اور گریز کے کوئی لمحے بھی آ گئے ہوں گے، گریز کے کوئی لمحے بھی آ گئے ہوں گے، تمہاری یاد رہی ہم سفر زیادہ تر، اور دکھائی دیتی ہیں کب خود کو خامیاں اپنی، فریب کھاتی ہے اپنی نظر زیادہ تر، اور کہاں مقام وہ ہوتا ہے سر جھکانے کا، وہ جس مقام پہ جھکتے ہیں سر زیادہ تر، اور یہ اعتبار کی دنیا بھی خوب دنیا ہے کہ معتبر بھی ہے نامعتبر زیادہ تر، اور نعیم کام کیے کم ہی کام کے ہم نے، ابس گزرتے ہیں شام و سحر زیادہ تر.
یہ تھے جناب ضیاء الدین نعیم جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اب ایک اور شاعر جناب تابش مہدی سے ان کا منتخب کلام.
پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجیے، پھر کسی سے امید وفا کیجیے، مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے، مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجیے، مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجیے، سر بلندی کی خواہش ہے دل میں اگر، سر بلندی کی خواہش ہے دل میں اگر، سر اٹھا کر نہ اتنا چلا کیجیے، کیا خبر کون کب لوٹ لے راہ میں، کیا خبر کون کب، کیا خبر کون کب لوٹ لے راہ میں، قافلے سے الگ مت رہا کیجیے، کیا خبر کون کب لوٹ لے راہ میں، قافلے سے الگ مت رہا کی.
چلیے غزل تحت میں سناتا ہوں آپ کو. ملازم فرمائیے کہ اسے اپنا بنانا ہے تو ایسا کر لیا جائے جو ہو اس کی پسند اس کا ہی سودا کر لیا جائے.
واہ 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 کیا خوب.
اسے اپنا بنانا ہے تو ایسا کر لیا جائے جو ہو اس کی پسند اس کا ہی سودا کر لیا جائے، ہجوم یاس و غم ہو تو بس اتنا کر لیا جائے، انہیں اپنا کے دنیا سے کنارہ کر لیا جائے، محبت کرنے والے چھل کپٹ سے دور ہوتے ہیں. محبت کرنے والے چھل کپٹ سے دور ہوتے ہیں, محبت کرنے والوں پر بھروسہ کر لیا جائے. غمے جانا ازل سے میرا تجھ سے ایک تعلق ہے, بتا تو ہی کہ کیسے ختم رشتہ کر لیا جائے. کہاں تک زیب دیتا ہے تماشائی بنے رہنا, میاں اب وقت ہے خود کو تماشا کر لیا جائے. میاں اب وقت ہے خود کو تماشا کر لیا جائے. ایک غزل کے تو تین شعر اور مراد فرما لیجیے. میرے ناقد تیرے سامنے ایک آئینہ ہوتا, یقیناً تیری نظروں میں نہ میں اتنا برا ہوتا. آیا ہو جاتا جس میں خود پہ میں ہر ایک پہلو سے, میرے مالک مجھے تو نے آئینہ دیا ہوتا. خرد کی رہنمائی نے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا, جنوں کو رہنما کرتے تو نقشہ دوسرا ہوتا. کسی کی چشم شفقت نے سہارا دے دیا ورنہ, کسی کی چشم شفقت نے سہارا دے دیا ورنہ, میں بیچارہ نہ جانے کس کی چوکھٹ پر پڑا ہوتا.
سبحان اللہ.
میں بیچارہ نہ جانے کس کی چوکھٹ پر پڑا ہوتا. بقول حضرت غالب یہ میرا بھی عقیدہ ہے, نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا.
واہ واہ, بہت بہت شکریہ, بہت خوب. جناب تابش مہدی کے بعد آخر میں امریکہ میں مقیم ڈاکٹر سعید نقوی.
سانس در سانس نیا آئینہ دکھلاتی ہے, سانس در سانس نیا آئینہ دکھلاتی ہے, جن کی پیاس جب آنکھوں میں اتر آتی ہے. صبح ہونے سے تو یہ رات نہیں جاتی ہے, رات تب جاتی ہے جب رات چلی جاتی ہے. خود فریبی نے یہ انداز نیا ڈھونڈا ہے, بھول جاتا ہوں مگر یاد نہیں جاتی ہے. ساتواں دن ہے, ہر ایک بات یہاں ممکن ہے. دیکھیے آج کیا پیغام سبا لاتی ہے, سبز پتوں سے امر بیل لپٹ جائے تو بے امانی انہیں پتوں سے نمو پاتی ہے.
واہ واہ واہ.
ان دنوں ایک سے لگتے ہیں شب و روز مجھے, خواب دکھتے ہیں مگر نیند نہیں آتی ہے. کھو گئے راستے پر منزلیں باقی ہیں ابھی, دیکھیے اب کہاں آوارگی لے جاتی ہے. یہ حقیقت تو سعید اب ہوئی افشا مجھ پر, بے ہنر جان کے فطرت ہمیں بہلاتی ہے. میرا پانی پہ جب سے گھر نہیں ہے, مجھے موجوں سے کوئی ڈر نہیں ہے. وہ میرا ہم نفس ہوتے ہوئے بھی حصار ذات کے اندر نہیں ہے. وہ جانے گا مجھے مسمار کر کے, میری تعمیر میں پتھر نہیں ہے. فصیل جاں دکھاوے کا ہے سودا, جہاں رہتا ہوں میرا گھر نہیں ہے. میں دریا میں اتر کر دیکھ آیا, تلاتم جسم کے اندر نہیں ہے. میں اپنے آپ سے بس کر رہا ہوں, مجھے اوروں سے کوئی ڈر نہیں ہے. یہ بستی اجنبی سی لگ رہی ہے, کسی کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے. میں اپنی خواہشوں کی قید میں ہوں, یہ قید عمر سے کمتر نہیں ہے. اور عرض یہ ہے کہ ایک جہاں کی آگہی کو گھر کے اندر کر دیا, میں نے جب باہر کو باہر سے بھی باہر کر دیا. میں نے جب باہر کو باہر سے بھی باہر کر دیا, جب تیرا غیظ و غضب مانگے خراج زندگی, جو زمین کے پاس تھا اس نے میسر کر دیا. یہ ہنر پتھر زنی کا وقت نے سکھلا دیا, جو ہمارے ہاتھ آیا تو نے پتھر کر دیا. یوں تمنا ہر قدم مجھ کو لیے پھرتی رہی, جب میرا قد کچھ بڑھا تو چاند اوپر کر دیا. آسماں پہ کیا ہوا یہ بات کھلتی ہی نہیں, ایسی کیا وحشت تھی ایک نائب مقرر کر دیا.
ڈاکٹر سعید نقوی صاحب اپنا تازہ کلام پیش کر رہے ہیں.
کل تلک دنیا ہمیں چھوٹی لگی, آج اپنی عقل ہی کھوٹی لگی. وارث سے آدم ہے شاید اس لیے, یہ زمین ہم کو بہت چھوٹی لگی. دیر تک تکتے رہے ہم شوق سے اپنی وہ خواہش جو اکلوتی لگی. جب میری چشم بسارت واہ ہوئی, مسکراتی آنکھ بھی روتی لگی. آئینہ خانے میں دیکھا تو ہمیں ذات یہ چھوٹی بہت چھوٹی لگی. ایک مرض جدت کا لاحق ہے سعید, ہر پرانی شے مجھے کھوٹی لگی. اور یہ دیکھیے گا کہ وسوسہ خوف گما ڈر سبھی آگے آئے, کاش ہمت بھی سفر میں کبھی آگے آئے. یا میری چشم تمنا کا سفر ہو محدود, یا میری چشم تمنا کا سفر ہو محدود, یا تیرا دست سخا اور اب آگے آئے. یا میری چشم تمنا کا سفر ہو محدود, یا تیرا دست سخا اور بھی آگے آئے. میرے اعمال کا سایہ ہے میرے قد سے بلند, میرے اعمال کا سایہ ہے میرے قد سے بلند, جو کبھی پیچھے لگے اور کبھی آگے آئے. مصلحت کوش تو اب تک تھے پناہوں میں میری, مصلحت کوش تو اب تک تھے پناہوں میں میری, سائے خدشوں کے گھٹے یہ جب ہی آگے آئے. دشت غربت میں بقا پیش نظر ہے اب کے، دشت غربت میں بقا پیش نظر ہے اب کے، مارکا موت سے ہے زندگی آ کے آئے، یہ جو اب قافلہ سالار نظر آتے ہیں، یہ جو اب قافلہ سالار نظر آتے ہیں، منزلیں سامنے تھیں یہ تبھی آگے آئے، سیر ہو شہر تمنا کی سفر حسرت کا، سیر ہو شہر تمنا کی سفر حسرت کا، سب کو جب آنکھ لگی یہ سبھی آگے آئے۔ اور یہ ہے کہ اب فریب جسم کی وحشت نہیں، اب فریب جسم کی وحشت نہیں، آئینے سے داد کی حسرت نہیں، زندگی میں دوست ایسے مل گئے دشمنی اب بھائی سے شہرت نہیں، زندگی میں دوست ایسے مل گئے دشمنی اب بھائی سے شہرت نہیں، جب ضرورت سے زیادہ مل گیا یہ سزائے دہر ہے رحمت نہیں، جب ضرورت سے زیادہ مل گیا یہ سزائے دہر ہے رحمت نہیں، کتنی جلدی کام کر لیتے ہیں وہ، کتنی جلدی کام کر لیتے ہیں وہ جن کو اپنے کام سے رغبت نہیں، عاشقی تو مرحلہ ہے صبر کا، عاشقی تو مرحلہ ہے صبر کا، اور یہاں مرنے کی بھی فرصت نہیں، زندگی یوں دائروں میں بٹ گئی، زندگی یوں دائروں میں بٹ گئی، دائیں کو اب بائیں سے نسبت نہیں، سب مناظر ہو گئے ہیں ایک سے، سب مناظر ہو گئے ہیں ایک سے، یا ہماری آنکھ میں حیرت نہیں، اور یہ کہ بس تمہاری یاد کی عادت سی ہے، بس تمہاری یاد کی عادت سی ہے، بے خودی سے کچھ ہمیں نسبت نہیں، اور آدمی ہو سکتا ہے اپنا رقیب، آدمی ہو سکتا ہے اپنا رقیب، حادثہ ہونا کوئی حیرت نہیں، آدمی کو دوست تم کر لو سعید، آدمی کو دوست تم کر لو سعید، خود سری کچھ بھائی سے عزت نہیں۔
یہ تھے ڈاکٹر سعید نقوی جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اب آخر میں ایک افسانہ، نجم الحسن رضوی کا فکر انگیز افسانہ زندہ بستی، خالد حمید اسے آپ کو سنائیں گے۔
قبرستان میں کہرام مچ گیا، دریا الف ہو گیا تھا، اور اس کی بفری ہوئی موجیں آس پاس کے علاقوں کو تہس نہس کر رہی تھیں۔ شہر خاموشہ کے مکینوں کو ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی اس آسمانی آفت کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس وقت پیر بڑے شاہ کے ہرے سنگ مرمر کے مزار کے احاطے میں مردوں کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہو رہا تھا، جس میں اس مصیبت سے نمٹنے کے طریقوں پر غور کیا جا رہا تھا۔ پیر صاحب نے، جو صاحب کرامت بزرگ تھے، اپنے سبز کفن میں سے ہاتھ باہر نکالا اور اپنے عقیدت مندوں کی ڈھارس بندھاتے ہوئے بولے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دریا ادھر کا رخ نہیں کرے گا، کیونکہ ایک تو قبرستان اونچائی پر واقع ہے، دوسرے اس کی راہ میں بہت سی بستیاں بھی آتی ہیں، اور وڈیرے زمان خان کے کھیت بچانے کے لیے حفاظتی پشتے مضبوط سے مضبوط تر بنا دیے گئے ہیں، پشتوں پر مٹی ڈالی جا رہی ہے اور پتھروں کی فصیل اونچی کی جا رہی ہے، رات دن کام جاری ہے۔ ہاں، بستیاں یقین محفوظ ہیں، ایک مردہ بولا، مگر قبرستان کو شدید خطرہ ہے، کیونکہ کوئی بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کرے گا، اگر دریا کے برابر والی سوکھی نہر بھی چل پڑی تو پھر قبرستان کی خیر نہیں۔ دوسرے مردے نے زور کی جھرجھری لی، بھائی مجھے پانی سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں ڈوب کے مرا تھا، اب مر کے ڈوبنا نہیں چاہتا۔ ایک بزرگوار اپنے قبر کے قدبے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، وہ تشویش سے بولے، ایک بار قبروں میں پانی بھر گیا تو بہت دنوں تک ادھر کوئی نہیں آئے گا، ویسے ہی لوگ کب اپنے مردوں کو یاد رکھتے ہیں، ذرا میرے فرزند کو دیکھیے، 5 سال پہلے میری قبر سے اگربتی لگا کے گیا تھا، اب تک واپس نہیں آیا، اللہ اسے سیلاب سے بچائے۔ ایک اور مردہ بیزاری سے بولا، اور ذرا میری قبر ملاحظہ ہو، آدھی تو پہلے سے دھنسی ہوئی ہے، پچھلی بارشوں میں اس کی شکل قدمچے جیسی ہو گئی، اگر اب کے پانی ادھر آیا تو بندہ قبر سے نکل کے سامنے والے پیپل کے پیڑ پر بسیرا کرنے پر مجبور ہوگا۔ اسی وقت کئی مردے اپنے کفن میں الجھتے گرتے پڑتے اندر داخل ہوئے، وہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے، پیر صاحب نے سوال کیا، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کئی اور مردے بھی جو قبروں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے گھبرا کے کھڑے ہو گئے۔ باہر سے آنے والے مردے بولے، ابھی ہم نے کچھ لوگوں کو قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ کہتے سنا ہے کہ بند بس ٹوٹنے ہی والا ہے، اگر ایسا ہوا تو دریا پوری طاقت سے حملہ کرے گا۔ پیر صاحب نے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر اچھا یہی ہوگا کہ ہم سب محفوظ مقامات کی تلاش میں بستیوں کی طرف چل پڑیں، بستیاں تو یقیناً محفوظ ہیں، ان کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے۔ دریا کی راہ میں سنگی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ سب مردوں نے پیر صاحب کی بات مان لی اور وہ گروہوں کی شکل میں قبرستان چھوڑ کر قریبی بستیوں کی طرف چل پڑے۔ دریا کے حفاظتی بند پر دیو ہیکل مشینیں کام کر رہی تھیں اور پتھر کی زنجیروں میں دریا کو جکڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر جب مردے قریبی ایک بستی میں داخل ہوئے تو وہاں دہشت پھیلی ہوئی تھی اور لوگ سروں پر اپنا سامان لادے گھروں سے باہر نکل رہے تھے۔ کچے پکے راستوں پر بیل گاڑیوں، سائیکلوں اور ریڑھیوں کی قطاریں تھیں جن پر مال و اسباب لدا ہوا تھا۔ کپڑوں کے گٹھڑ، بستر، فوم کے گدے، چارپائیاں، جست کے بکسے اور برتن، بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ گائیں، بھینسیں، بھیڑیں اور بکریاں۔ ایک آدمی سر پر مرغیوں کا ٹوکرا لادے ننگے پاؤں بھاگا جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا رکھا تھا، کچھ عورتیں برقوں میں اور کچھ بے برقے لپکتی جھپکتی جا رہی تھیں۔ کسی نے آگے بڑھ کے ایک کسان کو روکا جو اپنے بیل کو ایسے گھسیٹ کے لے جا رہا تھا جیسے ابھی ذبح کرے گا۔ کیوں بھاگ رہے ہو تم لوگ بستی سے؟ پانی آ رہا ہے، وہ بولا۔ بستی کو خالی کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ حکم؟ کیسا حکم؟ ابھی تو بستی محفوظ ہے بھائی، کہاں ہے پانی؟
ابھی آئے گا، ابھی بہت تیزی سے، کسان بولا۔ جلدی سے نکل جاؤ تم بھی یہاں سے، ورنہ ڈوب جاؤ گے، دریا سمندر ہو گیا ہے۔
وہ اپنے بیل کو گھسیٹتا ہوا آگے چلا گیا۔ ابھی مردے بستی کے درمیانی چوک تک پہنچے تھے کہ ہر طرف سے دریا کی تیز لہریں گھروں پر دستک دینے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب گلیوں میں پانی گھس آیا اور مکانوں کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مردے تیزی سے واپس پلٹے کیونکہ بستی میں اب ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ مردے ایک اور قریبی بستی کی طرف سے گزرے مگر وہاں بھی دریا اپنی عملداری قائم کر چکا تھا اور پانی نے سب راستے بند کر دیے تھے۔ آس پاس کی کئی بستیوں کا چکر لگا کے مردے حفاظتی بند کی طرف واپس لوٹے، مگر دریائی پشتے تک پہنچتے پہنچتے پتا چلا کہ حفاظتی بند میں بھی بڑا سا شگاف پڑ چکا تھا اور بہت سارے لوگ وہاں کھڑے اپنی دیو ہیکل مشینوں کو دریائی اجدہے کو نکلتے دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت ایک جوان مرد نے تیر کر پشتے کے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، بند کیسے ٹوٹ گیا؟ اسے تو محفوظ بنایا جا رہا تھا۔ ایک اور آدمی جو اپنی بھینس کے گلے سے چپٹا ہوا پانی کے تیز دھارے میں ڈوبتا ابھرتا بہتا جا رہا تھا چیخ کے بولا، بند ٹوٹا نہیں ہے، اسے توڑا گیا ہے۔ کس نے توڑا ہے بند؟ کسی نے سوال کیا۔ وڈیرے زمان خان کے آدمیوں نے، اور کس نے؟ جواب آیا، مگر اس سے تو کئی بستیاں ڈوب گئی ہیں، ایک بوڑھی عورت نے کہا جو اپنے گھر کے اکھڑے ہوئے لکڑی کے ایک دروازے پر بہتی ہوئی جا رہی تھی۔
مگر وڈیرے کے کھیت تو بچ گئے ہیں،
کسی نے زور کی ہانک لگائی جو فوراً ہی بہتے پانی کی گڑگڑاہٹ میں ڈوب گئی۔
بچ گئے ہیں یا بچا لیے گئے ہیں؟
پھر کوئی بولا۔ جواب میں صرف دریا کا شور سنائی دیا۔ قبرستان سے پناہ کی تلاش میں نکلے ہوئے مردے زندوں کی ایک بستی سے نکل کے دوسری بستی میں جاتے رہے، مگر سبھی بستیاں ڈوب رہی تھیں اور پانی گھروں کی چھتوں تک پہنچ گیا تھا۔ لوگ اس طرح جان بچا کے بھاگے تھے کہ ان کے بچے بچھڑ گئے تھے، جانور کھو گئے تھے اور گھر کا سامان برباد ہو گیا تھا۔ اونچے اونچے پیڑوں کی چوٹیاں دریا کی سطح سے باہر نکلی ہوئی تھیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے پانی میں ہری گوبھی کا کھیت اگایا ہو۔ بستیوں میں دریا کی یلغار دیکھ کے مردوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ پیر بڑے شاہ کی سواری سب سے آگے تھی، پیچھے پیچھے ان کے عقیدت مند پڑوسی اور دوست تھے۔ سیلابی پانی کے پھیلے ہوئے سمندر کو عبور کر کے وہ لوگ جب قبرستان میں داخل ہوئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ قبرستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ سب قبریں صحیح سالم تھیں اور سیلابی پانی اس کے قریب سے گزر گیا تھا، مگر جب پیر بڑے شاہ اپنے مزار تک پہنچے تو دیکھا وہاں بستی کے لوگوں نے اپنا ڈیرا جمع رکھا ہے۔ پورا قبرستان زندہ لوگوں سے آباد ہو گیا تھا۔ ہر طرف چٹائیاں اور چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف کچھ عورتیں چولہے پر بچوں کے لیے روٹیاں پکا رہی تھیں۔ ایک مردے نے ایک شخص کی چارپائی پھلانگ کے اپنے قبر تک پہنچنے کی کوشش کی۔ وہ شخص تو اسے دیکھ نہ سکا، مگر اس کا خونخوار کتا جو قریب ہی بیٹھا اونگ رہا تھا اچانک زور سے بھونکا اور پھر لوگوں نے اسے کسی اندیکھی چیز کا پیچھا کرتے دیکھا۔ جہاں جہاں موقع ملا مردے اپنی قبروں میں چھپ گئے، مگر بہت سی قبروں پر لوگوں نے اپنی چارپائیاں بچھا رکھی تھیں۔ کچھ لوگ بعض پختہ قبروں کو بستر کے برابر والی میز کے طور پر استعمال کر رہے تھے، جن پر کٹورے، معجون کی ڈبیاں اور چائے کے پیالے رکھے ہوئے تھے۔
دوسرا دن نکلنے تک سیلاب زدگان کی آمد کے لیے آنے والے رضاکاروں کی بہت سی ٹیمیں بھی قبرستان میں پھیل گئی تھیں اور انہوں نے پناہ گزینوں میں خوراک، دوائیں اور کپڑے بانٹنے کے لیے اپنے امدادی کیمپ لگائے۔ ہر طرف پانی سے گھرا ہوا قبرستان اچانک جاگ اٹھا اور وہاں دیکھتے ہی دیکھتے بڑی چہل پہل ہو گئی۔ دیگیں کھڑکنے لگیں اور لوگ کھانا تقسیم کرنے والے کارکنوں پر ٹوٹ پڑے، لیکن کھانا تھوڑا تھا اور کھانے والے بہت تھے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ کوئی بڑا یا بچہ چاولوں کی پلیٹ برابر والی قبر پر رکھ دیتا اور پلٹ کے دیکھتا تو وہ غائب ہوتی۔ لوگ ایک دوسرے سے جھگڑتے مگر تھوڑی دیر بعد وہ پلیٹ پھر وہیں رکھی ہوئی نظر آتی۔ ایک بوڑھا چارپائی پر بیٹھا حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے بولا، میں اپنی بیل گاڑی پر سبزیاں لادے روز اس قبرستان کے پاس سے گزرتا تھا، مگر یہ کیا پتا تھا کہ ایک دن اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پناہ لینے پڑے گی۔ اب پتا چلا کہ قبرستان زندوں کو بھی پناہ دے سکتے ہیں۔ دیکھو کب تک یہاں رہنا ہوتا ہے۔ قریب بیٹھا ہوا آدمی ہنسا، قبرستان کی پناہ تو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے میرے بھائی، یہاں سے کہیں اور جانے کا خوف نہیں ہوتا۔ بوڑھا ہنسا، بات تو تم بھی ٹھیک کہتے ہو، دریا ہمیں بھی یہاں لے آیا۔ تم بھی کسی قریبی بستی سے آئے ہو کیا؟ میں؟ وہ ہنسا، نہیں میں تو۔ پھر وہ اٹھا اور چلتا ہوا ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے غائب ہو گیا۔ ایک جوان عورت کو جس کا 5 سالہ بیٹا کچھ دن پہلے ٹائیفائڈ سے مر گیا تھا، وہاں اسی کی عمر کا ایک بچہ بہت پیارا لگا۔ وہ ناگفنی کے ایک پودے کے پاس کھڑا اسے معصومیت سے تکتا رہتا۔ وہ اسے ترچھی چارپائی کے نیچے اپنی چھوٹی سی پناہ گاہ میں آنے کو کہتی، مگر وہ بچہ دور کھڑا مسکراتا رہتا۔ پھر جب وہ اسے پکڑنے کو آگے بڑھتی تو وہ کسی خرگوش کی طرح پھدک کے اس طرف دوڑ جاتا جس طرف پناہ گزینوں کے بوسیدہ ٹرنکوں کا ڈھیر لگا تھا اور کھڑی چارپائیوں پر چٹائیوں کے سائبان لگے تنے ہوئے تھے۔ وہ اس کا پیچھا کرتی مگر قبروں اور قدموں کی قطاریں اس کا راستہ روک لیتی۔ لڑکا چھلاوے کی طرح قبروں کے پیچھے غائب ہو جاتا۔ پناہ گزینوں کے بچوں کو یہاں بہت مزہ آ رہا تھا، وہ ہر وقت ادھر ادھر کھیلتے نظر آتے۔ کہیں گلی ڈنڈا چل رہا ہے تو کہیں بچوں کے لیے قبریں گھوڑوں کا کام کر رہی ہیں۔ قبریں ہر طرح ان کے کام آ رہی تھیں۔ ایک روز سیلابی پانی میں ایک عورت کی لاش تیرتی ہوئی آئی اور اسے وہیں دفن کر دیا گیا۔ دو بچے جو پیٹ کی خرابی کا شکار تھے اور ایک نوجوان جسے شدید بخار ہو گیا تھا، 2-3 دن بیمار رہنے کے بعد چل بسے اور قبرستان میں کچھ نئی قبروں کا اضافہ ہو گیا۔ سیلاب زدگان کے قبرستان میں آنے سے وہاں اس قدر چہل پہل ہو گئی تھی کہ پیر بڑے شاہ کے مزار پر جب اگلے جمعرات کو ان کے مریدوں کی روحیں ایک بار پھر سلام کے لیے جمع ہوئیں تو کئی مردوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ پناہ گزینوں کی آمد سے اس قدر شور و غل مچ گیا تھا کہ قبرستان اب قبرستان نہیں لگتا۔ پیر صاحب مسکرائے اور بولے، لوگ خامخواہ قبرستان آنے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ سب بستیاں مر جاتی ہیں، صرف یہی ایک بستی ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ بھائی مجھے تو یہ رونق پسند آ رہی ہے۔ ایک بزرگوار نے کہا، سچی بات یہ ہے کہ ادھر ادھر قبروں پر چھوٹے بچوں کو چھلانگے مارتے دیکھ کر مجھے بھی اپنے نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیاں یاد آتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ سارے پناہ گزین بھی اپنی زندگی سے مطمئن تھے، یہاں تک کہ جب ایک دن سرکاری کارندوں کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ انہیں قبرستان سے ہٹا کے ان امدادی کیمپوں میں منتقل کر دیا جائے گا جو دریا کے پشتے پر لگائے گئے تھے، تو لوگوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ بستیوں سے خبر آئی تھی، وہاں چوروں نے گھروں کا صفایا کر دیا تھا، جانور بہہ چکے تھے، کھیتوں میں پانی تھا اور گھر خالی۔ لوگوں کو یہ جگہ وڈیرے زبان خان کے علاقے سے زیادہ محفوظ لگی، ویسے بھی کہیں اور جانا بیکار تھا۔ بہت سے بچے اور بوڑھے بیمار تھے اور لوگوں کو فکر تھی کہ کچھ دنوں میں انہیں پھر یہیں لانا پڑے گا۔ سب نے یہی فیصلہ کیا کہ بستی وہی اچھی ہوتی ہے جہاں سے کہیں اور جانا نہ پڑے۔ تب سے سارے لوگ یہاں مل جل کر رہ رہے ہیں اور بالکل پتہ نہیں چلتا کہ قبرستان کے اصل باسی کون ہیں۔ زندہ بھی مردہ لگتے ہیں۔ بے شک یہ ایک زندہ بستی کی کہانی ہے۔
زندہ بستی، نجم الحسن رضوی کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔